السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 57. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. پھر تیسری دفعہ یہاں ذکر آ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق کا نشانہ بنا لیا ہے، انہیں اپنا دلی دوست نہ بناؤ، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا کافروں میں سے. یعنی پچھلے رکوع کی جب شروعات کی تھی، ہم نے وہاں بھی اسی بات سے شروعات ہوئی تھی. پھر جب رکوع ختم کیا، ہم نے وہاں پر بھی منع کیا گیا تھا اور یہاں پر بھی منع کیا جا رہا ہے. بار بار جو اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب ہوں یا کفار اور مشرک، ان سے، کیونکہ ان کا اگر ساتھ اور ان کا میل جول رہا تو انسان کا ذہن ویسے ہی بنتا چلا جاتا ہے. پھر دھیرے دھیرے منافقت اس کے اندر آتی چلی جاتی ہے اور اسے غیر مسلموں کے سارے کام، غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردیاں اس کی بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور مسلمانوں سے خود بخود اس کا دل اوبتا چلا جاتا ہے. پھر اسے اسلام پر کرٹیسائز کرنے میں کوئی شرم اور آر محسوس نہیں ہوتی. اسلام کے قوانین پر، اسلام کی حدود پر، مسلمانوں پر اس کی ہمدردیاں ساری پھر غیر مسلموں کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور حال یہاں تک ہو جاتا ہے کہ جب مسلمان اگر کوئی مرے تو کہتا ہے کہ اللہ اس کو پکڑے گا، نعوذ باللہ، اور کوئی کافر اگر مرتا ہے تو دس دس تاویلیں دیتا پھرتا ہے کہ نہیں، کافروں کے لیے تو جہنم ہو ہی نہیں سکتی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بہت نیک انسان تھا. اسلام کا ہر حکم اسے مشکل لگتا ہے اور کافروں کی ہر بات اسے بہت خوبصورت لگتی ہے. اسی لیے غیر مسلموں سے دوستی کو منع کیا گیا ہے اور اس کی اتنی تاکید کی گئی ہے. بلکہ بعض احادیث میں تو کسی غیر مسلم قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ من تشبہ من قوم فمنہ، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا. تو یہاں پر بھی تقریباً تیسری دفعہ یہ جملہ آیا ہے کہ غیر مسلموں کی دوستی سے تم بچو. اگر تم ان کی مجلسوں میں اٹھو گے، بیٹھو گے اور دن رات کا تمہارا ساتھ رہے گا، تو تم بھی انہی خرافات میں مشغول ہو جاؤ گے اور انہی دلچسپیوں میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، لہذا تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو. دوسری بات جو بتائی گئی کہ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا ہے یا تمہارے دین کا مذاق بنا لیا ہے. اب دین کا مذاق بنانا کیا ہوا؟ آپ دیکھیں کہ دین کا مذاق جو یا تو دین کے شاعر ہیں وہ، یا جو مسلمانوں کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جس سے بظاہر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے کام ہیں یا مسلمانوں کے دین کو وہ چیز شو کرتی ہے، تو ان کا مذاق بنانا. پیچھے بھی ہم نے شاعر اللہ کے بارے میں پڑھا تھا، تو جو جس کو دیکھ کر اسلام کا، دین کا یا اللہ کا خیال آتا ہو، یہ سب کس میں آ جائیں گے؟ دین کے شاعر میں آ جائیں گے. تو کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے دین کو کھیل، دل لگی، مذاق بنا لیا ہے، تم ان کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ. اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کوئی ایک نصرانی تھا یا یہودی تھا مدینہ میں، جو خاص طور سے جب بھی اذان کی آواز سنائی دیتی تو اس پر وہ مذاق اڑاتا تھا اور یہ جملہ کہتا تھا، قد حرق الکاذب، یا قد حرق الکاذب، یعنی جھوٹا جل کر آگ میں ختم ہو جائے یا تباہ ہو جائے. یعنی کہا جاتا ہے کہ اس کو اشہد ان محمد رسول اللہ سے اتنی چڑ تھی کہ وہ سن کر اس کی وجہ سے چڑ جایا کرتا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس کا خادم تھا، یا کوئی لڑکی تھی جو کچھ کسی چیز کو مانگنے کے لیے آئی، اس کا خادم آگ جلا کر لے کر آیا، اندھیرا تھا، تو چنگاری ایسی اڑی کہ رات کی رات ہی میں وہ پورا کا پورا گھر جل کر تباہ اور برباد ہو گیا. یعنی اس نے خود میں جو ایک طرح سے دوسروں کے لیے گڑھا کھودا تھا، اس گڑھے میں وہ خود ہی گر گیا. جو دعا وہ کیا کرتا تھا اسی دعا کو، یعنی بد دعا اسے خود لگ گئی، تو اس بد دعا کو اسی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا. اب یہ جو اذان ہے، تو اذان سے ان کو کیا بیر تھا، جو آگے بات آ رہی ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں. اب یہاں پر اذان سے ان کو کیا خاص بیر تھا، کیونکہ یہاں پر ندا کا لفظ آیا ہے نماز کے لیے، جب ندا لگائی جاتی ہے تو اس سے مراد اذان ہی ہو سکتی ہے، کہ جب نماز کے لیے اذان دے کر پکارا جاتا ہے، اور جس میں اذان میں الفاظ ہی یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اللہ بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. ان الفاظ سے ان کو کس بات کی چڑ بھلا کافروں کو، لیکن انہیں یہ چیز بالکل پسند نہیں آتی تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہو بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، تکبیر کے وقت پھر پیچھ پھیر کر چل دیتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو شیطان ہی کی طرح شیطان کے جو پیروکار تھے ان کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی تھی، اسی لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث رسول بھی قرآن کی طرح دین کا ماخذ اور اسی طرح حجت ہے، کیونکہ قرآن نے نماز کے لیے ندا کا تو ذکر کیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ ندا کس قسم کی ہوگی، اس کے الفاظ کیا ہوں گے. قرآن کریم میں یہ بات کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ بات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو نافذ کروایا تھا. تو حدیث کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. اور دوسری بات، جس طرح قرآن قانون کا درجہ رکھتا ہے، حدیث بھی قانون کا درجہ رکھتی ہے، یعنی حجیت حدیث، حدیث جو ہوگی وہ قانون کا درجہ رکھے گی. تو اسی طرح سے جس طرح قرآن کو مانا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل اور عمل کو مانا جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ نعوذ باللہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیثیں تو بہت سالوں بعد لکھی گئی اور حدیثوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پتہ نہیں بخاری میں کہاں سے حدیثیں لا کر ان لوگوں نے کوٹ کر دی، اس کا کوئی حوالہ وغیرہ ہمیں نہیں ملتا اور اس کی کوئی اوتھینٹیسٹی موجود نہیں ہے. یا یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ 250 سال کے بعد کتابیں لکھی گئیں لہٰذا حدیث کو ہم نہیں مانیں گے. تو یہ خود ساختہ ان کے طریقے ہیں. یہاں پر ندا کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ اذان چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کروائی تھی تو حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے. تو جن لوگوں نے اذان کی آواز کو مذاق بنا لیا ہے، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ سب جو وہ کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے. اگر ان کو اس کا نقصان معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، علماء مفسرین جو ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ حالانکہ اس وقت کے یہ لوگ اپنے وقت کے ذہین چالاک اور عیار قسم کے لوگ تھے، یہود و نصارہ منافقین، انٹیلیجنٹ بھی کہلاتے تھے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی ایک فیلڈ میں انٹیلیجنٹ ہو تو دوسری فیلڈ میں اس کی عقل نہیں چل سکتی. یعنی دین کو ماننے میں انہوں نے وہ چستی چالاکی نہیں دکھائی بلکہ الٹا اس کا مذاق اڑانے لگے. ایک اور واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ فتح مکہ سے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. ایک جگہ راستے میں نماز کا وقت ہوا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ اذان دیں. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی تو کہا جاتا ہے کہ کچھ نوجوان وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، لڑکے سے تھے، اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایج ایسی ہوتی ہے نوجوانی کی کہ جس میں بچے یا لڑکے ہر ایک کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ابو محذورہ نامی ایک لڑکے بھی اس میں شامل تھے. جب اللہ کے رسول نے ان کو بلایا تو وہ پاس آئے اور آپ نے فرمایا یا پوچھا کہ کیوں تم مذاق اڑا رہے تھے، تم دوبارہ کہو تم کیا کہہ رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے پیچھے مذاق اڑانا الگ بات ہے، سامنے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے اس طرح سے کرنے کی. تو تھوڑا سا وہ گھبرانے لگے. تب اللہ کے رسول نے ان کو اذان کے الفاظ سکھائے. کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز بہت اچھی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ اذان کے الفاظ سکھائے تو انہوں نے اسی وقت وہ اذان دی. اس لیے ترجیح اذان جو کہتے ہیں نا، کہ الفاظ کو دہرانا، تو جب انہوں نے اللہ کے رسول ان کو اپنے پاس بلایا اذان دینے لگائی اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کی. کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اذان کے الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان ان کے دل میں ڈال دیا اور ابو محذورہ مسلمان ہو گئے. خوش آواز تھے, لہٰذا آپ نے انہیں مکہ کا مؤذن مقرر فرما دیا. اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت کی جو نقل تھی وہ اصل بن گئی, یعنی جو نقل اتار رہے تھے ایک طرح سے مذاق اڑانے کے چکر میں, اصل میں وہ واقع میں اذان دینے والے بن گئے. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. تو اس سے بات پتہ چل رہی ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی مذاق اڑائے بھی اور اگر آپ اس کو صحیح طریقے کی دعوت دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرف آ جائے, نیکی کی طرف آ جائے. لیکن بعض لوگوں کی عادت ہی صرف ہوتی ہے کہ مذاق بنایا جائے بس, صرف اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں چاہتے. پھر یہ اذان جو اتنی خوبصورت آواز ہے اور اس کو سن کر ایک طرح سے وحدانیت کا اور امن و اطمینان کا ایک دل میں خیال پیدا ہوتا ہے, لیکن یہ ان لوگوں کو کیوں پسند تھی؟ کیونکہ یہ لوگ وہی لوگ تھے جو شیطان کے پیروکار تھے, شیطان کو خوش کرنا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے اذان انہیں اچھی نہیں لگتی تھی. جبکہ اگر اذان کے الفاظ دیکھیں تو کوئی ایسے کانوں پر ہتھوڑے پڑنے والی بات بھی نہیں ہے. پانچ دفعہ ہوتی ہے, اوقات ہمیں یاد دلاتی ہے, یعنی وقت کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے, اور کوئی ایسی گھنٹی والی آواز بھی نہیں ہے جیسے ٹھنا ٹھن گھنٹی بجتی ہے تو انسان کے کانوں پر ہتھوڑے سے پڑ رہے ہوں. دوسرے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے مذہبوں میں دین کے لیے بلانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے طریقے کار موجود ہیں, گھنٹی بجانا, ناقوس بجانا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ شرف صرف اسلام کے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ عبادت کے اعلان کا طریقہ بھی جو ہوگا وہ عبادت ہی کا ذریعہ بنے, بلکہ وہ خود ایک عبادت بن جائے. اذان میں نہ باجا ہے, نہ گانا ہے, نہ جرس, نہ ناقوس, نہ کوئی قومی نغمہ, نہ ملی ترانہ, بس اللہ کی حکومت اور کبریائی کی بات کی جاتی ہے, اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کیا جاتا ہے, اور ساتھ میں لوگوں کو فلاح کی طرف اور کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے, اور اس میں گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے, میں گواہی دیتا ہوں. صرف فجر کے اذان میں جو الفاظ ہمیں زائد ملتے ہیں, الصلاۃ خیر من النوم, کہ نیند سے بہتر نماز ہے, صرف فجر کی نماز میں یہ بات ملتی ہے, باقی دوسری تمام چاروں ٹائم کی اذانوں میں ایک ہی جیسے الفاظ ہوتے ہیں. تو اتنی پاکیزہ پکار پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا, اس کا بھی مذاق بنایا, اور آج پوری دنیا میں زمین پر کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا یہ اعلان نہ ہوتا ہو. اور یہ اذان بھی جو دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے اونچی آواز میں باوضو ہو کر بلند مقام پر کھڑے ہو کر دی جاتی ہے, تو یہ بھی ایک عبادت اور اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے. تو صدائے خیر و فلاح کو روکنا یہ کس کی کون کر سکتا ہے بھلا؟ کس کی قسمت میں آ سکتا ہے یہ؟ یہ تو انہی کی قسمت میں آئے گا نا جو نادان ہیں, بے وقوف ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ ان میں کے اکثر لوگ عقل ہی نہیں رکھتے, اسی بنا پر یہ کام کر رہے ہیں. اب بھلا اس کا مذاق اڑانے کی کیا دلیل نکلتی ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ اذان سے غیر مسلموں کو اتنی چڑ ہے کہ ابھی بھی کئی علاقوں میں فجر کی نماز بین کر دی گئی ہے, اور اس پر کام ہو ہی رہا ہے. جو دشمنان اسلام ہیں انہیں اس آواز سے چڑ ہے, حالانکہ خود ان کی گھنٹیاں, ان کے اور جو ترانے اور گانے کچھ جو بھی ہیں وہ چلتے رہیں گے صبح سے, اس پر کوئی اعتراض نہیں, اس سے لوگوں کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوتی, لیکن اذان سے ان کو خاص بیر ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے, انہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے. لعب کا لفظ آیا ہے, لعب کھلونوں کو کہتے ہیں عربی زبان میں, العاب کھلونے. تو حضوع مذاق اور لعبہ کھلونے, تو انہوں نے کھیل تماشا یا ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا لیا ہے, اسی بنا پر یہ کہ عقل نہیں رکھتے ہیں, یہ لوگ عقل سے کورے ہیں.
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون.
ان سے کہو، اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ تنقمونہ کا لفظ آیا ہے، یعنی تمہاری دشمنی ہم سے کیوں ہے، تم ہم سے بغض کیوں رکھتے ہو، اور کس بنا پر تم ہم سے دشمنی کر رہے ہو، ناراض ہو، ہمیں ہمارا قصور تو بتاؤ، اور ہمارا قصور اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور قرآن کریم پر اور اس سے پہلے اتاری گئی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، کیا یہ بھی بھلا کوئی قصور ہے، یہ کوئی عیب ہے؟ یعنی یہ عیب اور مذمت والی بات نہیں جیسے کہ تم نے سمجھ لیا ہے۔ البتہ ہم تمہیں بتلاتے ہیں، یعنی معاملہ کیا ہے کہ بدترین لوگ اور گمراہ ترین لوگ جو نفرت اور مذمت کے قابل ہیں کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوا، اور جن میں سے بعض کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی۔ تو اب اس تمام برائیوں کو دیکھ کر تم اپنا چہرہ اس آئینے میں دیکھ لو، اپنے کردار کو دیکھ لو کہ یہ کن کی تاریخ ہے، یہ کام کس نے کیے، اور کون لوگ ہیں؟ کہ یہ تم ہی نہیں ہو؟ تو تم ہم سے کیوں غصہ کرتے ہو، تم ہم سے کیوں جلتے ہو، تمہاری ہم سے بھلا کیا دشمنی ہے؟ بس یہی دشمنی نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، لیکن تم نے کیا کیا کہ الٹا ہم سے دشمنی تم نے برت لی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انہوں نے ایمان لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن ان کو یہ زوم تھا کہ نبوت صرف ہمارے خاندان کو ملنی چاہیے، اور اپنی اسی حسد اور جلن کی یہ بھڑاس نکال رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر کہ بنی اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں پیغمبر کیسے آ گئے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ تمہیں جو اتنی بد عہدیاں کر رہے ہو، تمہارا حال اتنا برا ہو گیا تھا کہ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو تم نے نہ چھوڑی ہو، پھر جب رسول آئے تو تم نے ان کو ماننا چاہیے تھا، تو تم الٹا ان کے اوپر الزامات لگاتے ہو یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو۔ اب تم نے اگر ایمان نہیں لایا تو اس حساب سے تو عداوت ہم کو ہونی چاہیے تھی تم سے، کہ نہ تم قرآن پر ایمان لاتے ہو اور نہ ہی اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہو، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا کہ تم ہی ہم کو الٹا دشمن بنا رہے ہو۔ اسی لیے کہا گیا قل هل ننبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کر دوں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا وأضل عن سواء السبیل، کہ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سواء السبیل سے بھٹک گئے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ یعنی تمہارے جو اسلاف گزرے ہیں، بارہا انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی جن کی وجہ سے اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، ان میں ایسے لوگ بھی تھے یعنی کردار کے لحاظ سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا تھا، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ کی بجائے اللہ کی نافرمان طاقتوں کی فرما برداری کی، اور ان کی وجہ سے بڑے بڑے جرم کرتے رہے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی ناحق قتل کرتے رہے۔ تو تمہاری اپنی بدعمالیوں کی تو حد نہیں، اس پر مزید ڈھٹائی یہ کر رہے ہو کہ اگر کوئی دوسرا فریق اللہ پر ایمان لا کر سچی دینداری اور اچھے کردار ادا کرتا ہے تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں پر بھی اکثر، یعنی امت مسلمہ میں سے بھی اکثر لوگوں کا یہی حال ہو گیا ہے کہ خود تو کچھ نہیں کریں گے، نہ خود دین کو فالو کر رہے ہیں، نہ دین کو فالو کرنے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، لیکن جو لوگ دین کی طرف جا رہے ہیں انہیں بھی کسی طرح سے روڑے اٹکا کر ان کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، انہیں گرایا جاتا ہے، اور ان پر پھپھیاں کسی جاتی ہیں، یا ان پر طنز کیا جاتا ہے کہ اچھا دیکھو یہ بڑے آئے ہیں دیندار، یا سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ یا سپورٹ تو نہیں کریں گے، یا سپورٹ نہیں کرے کم از کم خاموش ہی رہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ الٹا ان لوگوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، یعنی جو سیم یہودیوں کی سازشیں تھیں اس دوران منافقین کا کردار تھا، آج خود بہت سارے مسلمان یہ کردار نبھا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پر کہ کوئی دین کی طرف آیا تو دوسرے لوگ اس کو دین کی طرف آنے نہیں دیتے، اتنا اس کے کردار کو اچھالیں گے، اتنا اس کے کردار کو اچھالیں گے کہ بیچارہ سامنے والا خود ہی مایوس ہو کر یا دل گرفت ہو کر واپس آ جائے۔ اور یہ بات کیوں پیچھے بھی ہم نے پڑھی نا کہ ولا لومت اللائم، کہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی ثابت قدم رہنا چاہیے، لوگوں کے کہنے کی ہمیں پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، کیوں کہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ سب کے سب برے ہی بنے رہیں، کیونکہ پھر ان کو برا کہنے والا کوئی نہیں رہے گا نا۔ اور اگر کوئی اچھا بنتا ہے، کوئی دین کی طرف آتا ہے، کوئی نیکی کے کام کرتا ہے، تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ڈفرینشیٹ کرنا آ جاتے ہیں نا دوسرے لوگوں کو، تھرڈ پرسن کو، کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ تو اب یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی برائی کرے، اور ہم اپنے برے کام بھی یہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو لہٰذا یہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی بھی اچھے کام کوئی لوگ نہ کریں، سب برے ہی بنے رہیں۔ اور آگے آپ دیکھیں کہ ان کے علماء اور مشائخ کو خوب زود و کوب کیا گیا کہ ان کے علماء اور مشائخ نے کیوں یہ کام نہیں کیا کہ برے راستے سے وہ روکتے لوگوں کو۔ اور یہ جو تاغوت کی پیروی کرتے رہے، یعنی ان کے کچھ لوگوں کا تو حال یہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی اس وقت جو عیسائی لوگ تھے جو کہ اصل مسلمان تھے، ان کے خلاف دوسری حکومتوں کو جا کر ورغلاتے اور اکساتے تھے، بادشاہوں کے پاس جاتے، ان کے سامنے ان کی شکایت پیش کرتے، اور ان بادشاہوں کو تیار کرتے کہ آپ یہ عیسائیوں کے خلاف جنگ کریں، ان کو ابھارتے تھے۔ اور ابھی بھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی ان یہودیوں کا یہی حال تھا کہ کفار مکہ کے پاس جاتے تھے، ان سے ساز باز کرتے، ان کو نئے نئے طریقے سکھاتے تھے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ مقابلہ کریں۔ بلکہ کعب بن، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جو کعب بن اشرف جو تھا، ان کا یہودی علماء میں سے ایک عالم، وہ گیا تھا مکہ، اور اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا مکہ والوں سے کہ تم تو مسلمانوں سے بھی زیادہ اچھے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اپنی بات منوانے کے لیے یا اپنا کام نکلوانے کے لیے ایک یہودی عالم جو کہ خود اللہ اور اس کے رسول کو جانتا اور مانتا ہے، وہ کفار مشرکین کی تعریف کر رہا ہے۔ تو تم نے تو ہر طاغوت کی بات مانی اور مسلمانوں کے خلاف ان سے ساز باز کی۔ اور طاغوت کا اطلاق جو ہے باطل اور منکر کی ہر شکل پر ہو سکتا ہے، یہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی طریقہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی رویہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہودی رفتہ رفتہ کاہنوں کے بہت معتقد ہو گئے تھے، گرویدہ ہو گئے تھے، اور یہ کہانت وغیرہ تمام شیطانی کھیل ہیں۔ تو یہ شیطانی فنون ان پر غالب آ گئے، اسی کی پیروی یہ لوگ کرتے رہے، اور پھر اسی بات کو یہاں پر شیطان کی عبادت یا پرستاری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا حال تو یہ تھا کہ تم تو خود ایسے ایسے کام میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ جب تک آپ کا ساتھ، یعنی آپ اپنے ماحول کو نہیں بدلتے، آپ کا جو دائرہ کار ہے جس میں آپ رہتے ہیں، آپ کے پاس کا ماحول جو ہے، انوائرمنٹ جو ہے، جب تک وہ صحیح دینی نہیں ہوگا، آپ کو اپنے آپ کو بھی بدلنا مشکل ہوگا۔ اسی لیے جو پیچھے ہم نے بات کی تھی نا کہ جو مومنین کی صفات بتائی گئی تھی کہ اللہ سے محبت، یہ مسلمانوں کی آئیڈیالوجی ہونا چاہیے۔ پھر مسلمانوں کی پالیسی کیا ہونی چاہیے کہ اذلتن علی المومنین و عزتن علی الکافرین، کہ مسلمانوں کے لیے بالکل نرم اور کافروں کے لیے سخت۔ پھر پریکٹس کیا ہوگی مسلمانوں کی؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کریں گے، جدوجہد کریں گے۔ اور پھر ان کا مائنڈ سیٹ کس پر ہونا چاہیے؟ کہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور یہی تو بات ہے کہ جو یہ یہود تھے، جب ان کو احساس دلایا جاتا تھا تو یہ احساس بھی نہیں کرتے تھے، یعنی ان کو اپنی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ جبکہ ایک مومن کا کیا معاملہ تھا؟ آپ دیکھیں کہ ان کو بار بار اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول ان کو تاکید کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اہل مومن ان کو بتایا کرتے تھے، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ اور انہوں نے اللہ کے رسول سے اپنا یہ کام، یعنی سازشیں غیر مسلموں سے کرتے رہے، اللہ کے رسول کے خلاف، مومنین کے خلاف جھگڑے پر اڑے رہے۔ جبکہ مومن کے ایک مسلمان کے لیے کیا کہا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص حق پر ہونے کی وجہ سے جھگڑا چھوڑ دے، یعنی وہ حق پر بھی ہو، اس کے باوجود بھی وہ جھگڑا چھوڑ دے، تو میں ایسے شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر کی ضمانت دیتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ کیوں کہا گیا یہ کہ بعض اوقات ہم انا کی وجہ سے کسی سے دشمنی مول لے لیتے ہیں. اپنے ہی مسلمان بھائی بہن ہیں, اپنے ہی مسلمان لوگ ہیں, اپنے ہی آس پاس کے لوگ ہیں, لیکن اب اگر وہ ہماری ٹیم میں شامل نہیں ہوئے, ان کی ٹیم میں چلے گئے, تو نہیں انہوں نے ہمارے ہی پاس آنا چاہیے تھا, لہٰذا ان سے ایک بیر باندھ لیا. نہیں, ہمارے پاس اور ہمارے پاس زیادہ ہدایت ہے. کچھ لوگ تو اتنے تنگ نظر, اتنے تنگ ذہن ہوتے ہیں کہ وہاں پر اگر کوئی اور کوئی کتاب پڑھنا چاہے تو وہ کتاب کو پڑھنے بھی نہیں دیتے. انہیں صرف ہماری مکتبہ فکر کی کتابیں پڑھی جائے گی اور کچھ نہیں پڑھا جائے گا, اور بس وہی لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں, کوئی وسعت نہیں ذہن میں. تو نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں دین بہت وسیع ہے. یہی برائیوں میں, یہی گناہوں میں تو یہود مبتلا ہوئے تھے. انہوں نے دین کو بالکل ایک باؤنڈ کر کے رکھ دیا تھا. کچھ چند رسم و رواج کو, کچھ چند چیزوں کو انہوں نے دین سمجھ لیا تھا. تو مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس طرح کے کام کرے. تو ان کو کیا کر دیا گیا تھا, وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت, سور بنا دیے گئے اور بندر بنا دیے گئے تھے, کیونکہ انہوں نے طاغوت کی بندگی کی تھی. اور طاغوت سے مراد دراصل شیطان بھی ہو سکتا ہے, اور شیطان کے پھیلائے ہوئے چیلے, یا شیطان کے ورغلائے ہوئے لوگ, کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اولئک شر مکانا وادل عن سواء السبیل, ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے, اور وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں, یعنی سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. روایت سے بات پتہ چلتی ہے, قرآن اور حدیث تو اس بارے میں خاموش ہیں کہ واقعی میں کیا ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا تھا, لیکن کچھ روایت سے, یعنی تفاصیل کی روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ یہ صرف, یعنی ان کی عادتیں ویسی کر دی گئی تھیں. تھے تو وہ انسان ہی, لیکن ان کی خصلتیں اور عادتیں ویسی کر دی گئی تھیں. ایک دوسرے کو کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے, ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے بھی تھے, لیکن ان کی عادتیں اور ان کی خصلتیں بندر اور سور کی جیسی کر دی گئی تھیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, کیوں کیا گیا یہ سب؟ کیونکہ انہوں نے کھلم کھلا اللہ کے قانون کے خلاف ورزی کی, کھلم کھلا نیک لوگوں کے خلاف دشمنی, بغاوت اور عداوت کی. تو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بعض اوقات آج ہمارے مسلمان لوگ بھی اسی طرح سے دوسروں کی راہ کے روڑے بن جاتے ہیں, اور کسی اور کو نیک کام نہیں کرنے دیتے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ, جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس چلے گئے, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. یعنی ان کا آپ کی مجلسوں میں آنا کسی ہدایت کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ یہ پہلے ہی سے جاسوسی کے لیے, یا کوئی تیڑھ نکالنے کے لیے, یا کجی ڈھونڈنے کے لیے, یا کچھ اور پروپیگنڈے کے لیے تمہاری مجلسوں میں آتے ہیں. آ کر تو سامنے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بھی ایمان لائے, لیکن دل ان کے ایمان سے خالی ہوتے ہیں. ہدایت کے بغیر ہی آئے تھے اور ہدایت کے بغیر ہی واپس چلے گئے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دینی محفلوں میں بیٹھ کر بھی, دینی مجلسوں میں بیٹھ کر بھی انسان وہاں سے کوئی خیر حاصل نہیں کرتا, کیونکہ پہلے سے ایک پرٹیکولر سوچ وہ لے کر وہاں آتا ہے. تو ایسی سوچ ہمیں کبھی بھی نہیں رکھنی چاہیے. یہ جو منافقین تھے, ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. ان کی جو حاضری تھی اللہ کے رسول کی خدمت میں, ہدایت کے حصول کے لیے نہیں تھی, بلکہ دھوکہ اور فریب دینے کے لیے ہی آتے تھے. تو پھر ایسی حاضری سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو کبھی بھی کسی محفل یا مجلس میں جائیں, کسی کے بھی تقریر یا درس کو سننے جائیں, تو اللہ کے لیے کبھی بھی یہ سوچ کر نہ جائیں, پہلے سے ایک ذہن لے کر نہ جائیں کہ فلاں تو ایسے ہی بولتے ہیں, فلاں تو ویسے ہی ذہن کے ہیں. نہیں, بلکہ دعا کر کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ, میں یہ مجلس میں جا رہی ہوں تو مجھے وہاں سے کچھ نہ کچھ خیر سیکھنے کو ملے, کچھ نہ کچھ. اگر ٹھیک ہے, اگر مسلمانوں کی محفل نہیں بھی ہے, کچھ ایسی جگہ بھی جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں سے کم از کم مجھے کچھ عبرت ہی سیکھنے کو مل جائے, تاکہ میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکوں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مبغوث کر دینے والے کام ہیں, جس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک سکتا ہے.
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.
تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں. بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں. یسارعون فی الاسم, ان کی ساری دوڑ دھوپ کس چیز میں ہے؟ گناہ کے کاموں میں. اسم کہتے ہیں جھوٹ کی قسم کے سارے گناہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اسم میں, یا وہ گناہ جو گناہگار کی ذات تک محدود رہے. اور عدوان, یہ لفظ ہر قسم کی ظلم و زیادتی اور سرکشی پر حاوی ہے, یا وہ گناہ جو دوسروں تک متعدی ہو, یعنی ان تک بھی اس کا اثر ہو. اور اکلہم السحت, اس میں سود, رشوت اور جبر یا مکر سے حاصل کی ہوئی ہر آمدنی آ گئی. کہا جاتا ہے کہ پہلے کے جو لوگ ایک حکیمانہ جملہ کہا کرتے تھے کہ اسم جو ہے قوت ناطقہ سے صادر ہوتا ہے, یعنی انسان کی جو بولنے کی قوت ہے, اسم وہ والا گناہ ہے جو اس کی زبان سے صادر ہوتا ہے کیونکہ اس میں جھوٹ شامل ہے. عدوان قوت غضب سے, یعنی جب انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے غضب کی قوت بھی انسان کے اندر رکھی ہے تو جب وہ اوور ہو جاتی ہے, آپ سے باہر وہ نکل جاتا ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ وہ زیادتی کرنے لگتا ہے. عدوان کے معنی زیادتی کے ہوتے ہیں نا, سرکشی اور زیادتی. تو جب وہ غصے سے بے قابو اور پاگل ہو جاتے تو دوسروں کے ساتھ پھر وہ زیادتی کرنے لگتا ہے, تو وہ قوت غضب سے یہ عدوان والا گناہ سرزد ہوتا ہے. اور عقل صحت جو ہے یہ قوت شہویہ سے ہے, یعنی جب اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں, اس کی نفس, اس کا نفس جو ہے اس کو ورغلاتا رہتا ہے کہ فلاں بھی چیز چاہیے, فلاں بھی چیز چاہیے, تو اس سے پھر یہ والی برائی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حرام کھانے لگتا ہے پھر, یعنی پھر اس میں حلال اور حرام کا کوئی اس کو فرق اس کے سامنے واضح نہیں ہوتا. پھر اس کے لیے کوئی یہ بات نہیں رہتی کہ کون سی کمائی حلال ہے اور کون سی کمائی حرام ہے. اور پھر وہ رشوت لینے لگتا ہے یا پھر مکر و فریب سے لوگوں سے مال حاصل کرتا ہے. کوئی بھی قسم کی آمدنی اسے پھر اپنی خواہشات کے لیے روکتی نہیں ہے, بلکہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز آمدنی کو حاصل کرنے لگتا ہے.
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اخلاقی تنزل کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ عوام کا تو حال تھا ہی تھا ایسا کہ عوام تو بہت ہی بگڑی ہوئی تھی اور ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو گئی تھی. عوام تو عوام, لیکن ان کے جو علماء اور مشائخ تھے وہ بھی اس جرم میں گھرے ہوئے تھے, وہ بھی اس جرم میں شامل تھے. ان کے علماء بھی ان کو اس کام سے نہیں روکتے تھے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب عوام کی بات کی گئی تو وہاں پر لفظ آیا ہے ما کانو یعملون, کہ کتنا برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں. اور جب علماء اور مشائخ کی بات آئی ہے تو وہاں پر آ رہا ہے کہ لبیس ما کانو یصنعون. صنع کے معنی ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا نا کہ صنعت, اردو میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, صنعت کاری, کسی چیز کو خود سے بنانا, ٹھیک ہے نا. تو یصنعون یعنی ان کے علماء جان بوجھ کر لوگوں کو برے کام سے نہیں روکتے تھے, یا اپنے عوام کی بدعمالیوں پر یہ خاموش رہتے تھے, یا اتنے یہ لالچی ہو گئے تھے ان کے علماء اور مشائخ کہ ان کو ان لوگوں سے جو نظر و نیاز ملتی رہتی تھی, جو نذرانے ملتے رہتے تھے, تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کو منع کرنے لگیں گے تو یہ ہم سے دور ہو جائیں گے, یا ہمارے جو نذرانے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. اس بنا پر یہ لوگوں کو, یعنی عوام کو, برائیوں پر منع نہیں کرتے تھے. تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ کیسے یہ لوگ تھے. اور آپ دیکھیں کہ علماء اور مشائخ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو برائی پر روکیں, اور اگر یہ لوگ وہ کام چھوڑ دیں تو پھر کون ہی کام کرے گا. تو ان کے علماء اور مشائخ نے یہ کام بند کر دیا تھا. وہ لوگ اس بارے میں ایسے خود غرض ہو گئے تھے کہ لوگ جو چاہیں کرتے پھریں. اس سے ہمارا تو کم از کم مالی فائدہ ہو رہا ہے، اگر کسی کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہے تو ہوتی رہے. تو جو معاشرے کے ایسے لوگ ہیں علماء، ان کو اس بارے میں خاص طور سے دھیان دینا چاہیے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. جیسے آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، تو علماء کو کیسے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ علم کو ہی قبض کر لے گا. علم اٹھ جائے گا تو علماء بھی ختم ہو جائیں گے. جاہلیت کا دور دورہ ہوگا، جہالت بڑھ جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے جب جہالت بڑھ جائے گی تو پھر علماء تو کم ہی ہو جائیں گے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اچانک علم کو قابض نہیں کرتا، اچانک علم نہیں اٹھا لیتا، بلکہ دھیرے دھیرے کرتا ہے. اور علم ختم ہو جاتا ہے تو اس سے علماء بھی خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ان کے علماء اور مشائخ تھے، یہ وہ کام انجام نہیں دے رہے تھے جو انہیں انجام دینا چاہیے تھا. ان کے عوام کا حال تو یہ تھا ہی تھا، اور ان کے علماء بھی اس برائی میں گرفتار تھے. اب آپ دیکھیں کہ انسان کا جو کردار ہوتا ہے، جو اس کی سوچ ہوتی ہے، جو اس کا ذہن جس نہج پر کام کر رہا ہوتا ہے، وہی چیز اس کے لیے عادت ثانیہ بن جاتی ہے. اسی میں اس کو ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں وہ ماہر بن جاتا ہے. اب اگر کوئی نیکی کے کام کرتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کی سوچ اچھی ہے، دوسروں کی مدد کا جذبہ اس کے اندر ہے، اور اس کے دل پر کوئی ایسے غلاف بھی نہیں چڑھے ہوئے ہیں، اور ہر حق کو وہ حق سمجھ لیتا ہے اور اس کے آگے وہ جھک جاتا ہے، تو ایسے شخص کی وجہ سے معاشرے میں کوئی انارکی نہیں پھیل سکتی، کوئی برائی نہیں پھیل سکتی. لیکن جب میجورٹی ایسے لوگوں کی ہو جائے، عوام الناس اس جرم میں مبتلا ہو جائیں کہ ان کی سوچ لمیٹیڈ، ان کا کردار جو ہے بالکل گیا گزرا، ان کا اخلاق انتہائی افسوسناک، سوچ بالکل محدود ان کی، پھر حسد، بغض، کینہ، اناد دل میں رکھے ہوئے، تو پھر پورا کا پورا معاشرہ ویسا بنتا چلا جاتا ہے. تو اگر ہم سوچتے ہیں کہ اصلاح عمل ہم کریں، کہ کیسے ہم عمل میں اصلاح پیدا کریں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اپنے اندر وہ عاجزی پیدا کریں، کبر اور غرور سے اپنے آپ کو ہٹا دیں، غصہ ہمارے اندر نہ ہو، یعنی غصے میں بھی ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. دوسروں کی تحقیر، توہین کرنا، یہ سب بری خصلتیں ہیں. دوستوں اور پڑوسیوں سے لڑنا، یا پھر کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اعمال بد میں شمار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بات بتائی ہے کہ اچھی عادتیں اگر ہم سیکھیں گے، اچھے اخلاق ہمارے ہوں گے، تو پورا معاشرہ ویسے ہی بنتا چلا جائے گا. اور اگر اخلاق ہی اچھے نہ ہوں گے، جس میں یہود کی عوام مبتلا تھی، تو پھر پورا معاشرہ ویسا بن جائے گا. پھر اب یہ علماء پر ان کے عوام کے اعمال کی ذمہ داری ڈالی گئی کہ کیوں نہیں ان کے علماء ان کو روکتے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ربانی علماء اور مشائخ کہا جا رہا ہے کہ مشائخ وہ جو علماء ہوتے ہیں، اور احبار، کچھ لوگوں نے اس کو اس معنی میں لیا ہے کہ جو فقیہ مفتی ہوتے ہیں، جو فتویٰ دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ کچھ علماء اس سے مراد ہوں گے جو دیندار ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو حکومت کی طرف سے مخصوص کیے گئے ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ برے کاموں سے لوگوں کو روکیں. جیسے کچھ مفسرین نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ علماء، ربانیون سے مراد وہ علماء ہیں جو حکومت کی طرف سے مامور ہوں، اور احبار سے مراد وہ علماء ہیں کہ جرم سے روکنے کی ذمہ داری حکام نے ان پر ڈالی ہو. تو علماء کی ذمہ داری دونوں طرح سے ہوتی ہے، کہ وہ خود سے بھی، یعنی اپنے درس و تدریس سے بھی عوام کو برائی سے روکیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو اس برائی سے روکیں. اور یہ جو ما کانو یسنعون کا لفظ آیا ہے، یہ انہیں علماء اور مشائخ کے لیے آیا ہے کہ وہ اپنا فرض منصبی، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے، قوم کو ہلاکت کی طرف جاتا ہوا دیکھتے رہے، لیکن انہیں روکنے کا احساس نہیں ہوا. تو یہاں پر تو یسنعون کا لفظ جو بتایا گیا ہے اس کے حساب سے یسنعون کے معنوں میں یہ آتے ہیں کہ جو کام دل کے ارادے سے کیا گیا ہو، جس میں انسان کا خود کا ارادہ شامل ہو، اس پر یہ لفظ جو ہے فٹ بیٹھے گا۔ جو مشائخ اور علماء تھے ان کے غلط فتووں کی وجہ سے عام جو پبلک تھی وہ بھی خراب ہو رہی تھی، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جانتے بوجھتے لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر ہم ان کو منع کریں گے تو یہ باز آ جائیں گے اور پھر ان کے نذرانے اور ان کے تحفے تحائف کا کیا ہوگا۔ اگر یہ لوگ بگڑتے ہیں تو بگڑیں، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ علماء اور مشائخ کا یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ ان کا کام ہے کہ وہ امت کی اصلاح کریں۔ اور اگر ہم امت مسلمہ میں بھی دیکھیں تو یہ کام ہوتا آیا ہے شروع سے لے کر اب تک۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیا ہے جو برائیوں کو ختم کرنے اور اچھائیوں کو نافذ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک امت، میرے امت کا ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ حق پر رہے گا، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گا۔ تو ہم کو اب دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا شمار کس میں ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا شمار ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر رہنے کی خوشخبری دی ہے، یا ہم بس صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ جو کوئی کچھ کرتا ہے تو کرتا رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کی گئی ہے کہ جب کسی قوم میں گناہ کے کام کیے جائیں اور کوئی آدمی اس قوم میں رہتا ہے اور ان کو منع نہیں کرتا، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں پر عذاب بھیج دے۔ حدیث جبریل بھی آپ نے سنی ہوگی نا، بہت ہی مشہور حدیث ہے وہ، کہ جبریل امین کو حکم دیا گیا کہ فلاں اور فلاں بستی کو جا کر الٹ دو۔ تو جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، وہاں تو تیرا ایک فلاں بندہ ایسا بھی رہتا ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی تیری عبادت سے غافل نہیں ہوا، اتنا عبادت گزار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہیں سے الٹنا شروع کرو۔ جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں، تو بتایا گیا کہ وہ بندہ جب کھلم کھلا میری نافرمانی ہوتے دیکھتا ہے تو اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی، یعنی وہ امر بالمعروف کا کام نہیں کرتا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مالک بن دینار ایک جگہ وہ کہتے ہیں، انہیں کی یہ حدیث ہے، کہ جبریل امین کو جب حکم دیا گیا بستی کو پلٹنے کا، تو اسی جگہ سے کہا گیا کہ اس شخص کے گھر سے ہی شروعات کی جائے، کیونکہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس شخص کے چہرے پر کبھی غصہ بھی ظاہر نہیں ہوتا یا اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق دے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اب یہ جو محاورہ ہے، یہ محاورہ بھی ان کی قسمت میں تھا لکھا ہوا، اور یہ محاورہ دراصل یہود کا ایک سنگین جرم اور ایک بدترین کلمہ، اس کی صورت میں قرآن میں اس کو پیش کیا گیا۔ معاذ اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے کہ وہ ایسے نادان نہ سمجھ، یا اتنی ان کی ہمت اور جرت بڑھ گئی تھی، ہم بدنصیب ہی کہہ سکتے ہیں ان کو، کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ پر الزام لگایا کہ اللہ جو ہے تنگ دست ہو گیا ہے۔ اور یہ جملہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، کہ وہ فلاں جو ہے بہت کھلے ہاتھوں خرچ کرتا ہے، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو بہت زیادہ خرچ کرنے کے لیے ہاتھوں کا لفظ آتا ہے، یا اس نے ہاتھ روک لیا ہے، اس کا مطلب اس نے خرچ روک لیا ہے۔ تو یہود کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے اوپر مار پڑتی رہی، اور ان کی غداریوں اور ان کی فتنہ جو طبیعت کی وجہ سے جب ان کو مدینہ سے باہر نکالا گیا، پھر خیبر میں بھی ان کے ساتھ جنگ ہوئی، ان کے کچھ مردوں کو قتل کر دیا گیا، تو تب یہ کہنے لگے، یا بہت عرصے سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے، دونوں روایت ہمیں ملتی ہے، کہ یا تو مدینہ کی زندگی میں جب ان کے اوپر تنگی آئی تب کہنے لگے، یا پھر جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ان کا جو تنزل کا یہ شکار ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ تو ہم سے اب ہم پر کچھ فراوانی کی چیزیں نہیں بھیجتا، اللہ تو بخیل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اتنا بڑا جملہ انہوں نے کہہ دیا۔ تو یہ جو بخیل ہونے کا طعنہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیا تھا کہ اس کے ہاتھ باندھے گئے، عربی زبان میں بھی یہ جملہ دراصل محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ہاتھ کا باندھ دینا یا خرچ کرنے سے روک لینا۔ یہاں یہ مراد نہیں کہ ہاتھ باندھ لیا، بلکہ یہاں پر مراد ہے کہ بخیل۔ تو یہودی خود بھی جو ہے سود کھاتے تھے، اور سود خوری کی صفت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، بخل پیدا ہو جاتا ہے، اور ان کا یہ بخل اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ جب انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے یا قرض دینے کے لیے کہا جاتا تو طرح طرح کی بکواس شروع کر دیتے۔ پہلے ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ دینے کی بات کی تھی تو انہوں نے کیا جملہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم تو غنی ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اب ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے جب اللہ کی برکات اور نوازشات ان کے اوپر بند ہو گئیں تو کہنے لگے کہ اللہ بخیل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ بخیل تو تم خود ہو، یہ جو بکواس تم کرتے ہو یہ تو تمہارا دوہرا جرم ہے، اسی وجہ سے تو تم ملعون ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے تو کوئی اللہ تعالیٰ پر فرق ہی نہیں پڑتا ہے، وہ تو دونوں ہاتھوں سے خرچ کر رہا ہے، لیکن خرچ وہاں کرتا ہے جہاں چاہتا ہے، تم سے کیسے وہ پوچھے گا کہ جہاں تم چاہو گے وہاں خرچ کرے گا؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہی رہتے ہیں، رات اور دن کا خرچ کرنا اس سے کچھ بھی کم نہیں کرتا، بھلا دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اس خرچ نے جو اس کے ہاتھ میں ہے اسے کم نہیں کیا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خرچ کرنے پر قادر ہے اور اس کی قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ یہودیوں کا خود اپنا جرم تھا، یا ان کی کہنا چاہیے کہ مت ماری گئی تھی کہ جس کی بنا پر انہوں نے نعوذ باللہ اللہ پر الزام لگایا، اور پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے ایسے جملہ استعمال کیا تھا۔ اس سے آپ ان کی جرات کا اندازہ لگا لیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے جملے کہتے ہیں، اللہ تو ہم پر رحم ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے گھر ہی کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دیکھ لیا مصیبتوں کو لانے کا، نعوذ باللہ۔ یہ جملے سب بہت غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرانا یہ غلط بات ہے۔ ہمارا یہ کہنے کا انداز پتہ نہیں ہمارے لیے کیا چیز پیدا کر دے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے ایسے جملوں سے، کیونکہ ایسے جملے یہود کہا کرتے تھے۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایسے جملے کہیں۔ تو یہ یہود کا مقصد یہاں پر یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بلکہ مغلولہ کا مطلب خرچ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ فراوانی نہیں کر رہا ہے جیسے کہ پہلے فراوانی تھی ان کے لیے۔ اور بخیلی تو خود ان کا شیوا تھی، یعنی یہود کی عادت تھی بخیلی کرنے کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی اس کے بارے میں اس طرح سے الزام لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام خزانے اسی کے پاس ہیں، نیز اس کی اب مخلوقات کی تمام حاجات اور ضروریات کا وہ انتظام کرتا ہے۔ ہم رات اور دن کہیں پر بھی ہو، سفر یا حضر میں کہیں پر بھی، کتنی دفعہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، یہ سب ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وہ آتا کو من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ تم نے جو کچھ اسے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا، اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، انسان ہی نادان اور نہایت ناشکرا ہے۔ تو یہ ان کی خود کی نادانی اور بے وقوفی تھی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر اس طرح سے الزام لگایا، اور اسی بنا پر ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا سبب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہود کی تو سازشیں، یہود کے تو کام ہی یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ سے فساد ہی بھڑکاتے رہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمت تمہیں دی ہے اس نعمت کو نہ خود مان رہے ہیں نہ دوسروں کو ماننے دیتے ہیں۔ تو یہ خود ان کی دیکھا جائے تو بدنصیبی تھی کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ الٹا ان کی یہ اسی عداوت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آپس میں بھی عداوت ڈال دی۔ بھلے ہی یہ مسلمانوں کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ورنہ ان میں خود آپس میں بہت دشمنی ہے۔ یہودی طبقہ عیسائیوں کے خلاف ہے، عیسائی طبقہ یہودیوں کے خلاف ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ عداوت ڈال دی ہے۔ جب کبھی بھی یہ کوئی جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ اطفاہ، یہ لفظ ہم آگے بھی پڑھیں گے، یطفئ نور اللہ، اور آج بھی ان کی یہ کوششیں جاری ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور یہاں پر اللہ کے نور سے مراد دراصل دین اسلام ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے پورے طریقے سے مل کر یہ سازشیں کی، ہر طرف سے انہوں نے جتھا بندی کی، سب کو اپنے ساتھ ملایا، جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے اپنے طور پر سب کچھ کر لیا، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو پھیلا کر رہا۔ اور آج بھی یہ کوششیں جاری ہیں، آج بھی آپ دیکھیں کہ کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، کہیں یہ چیز نہیں چھوڑی گئی کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کو یا اسلام کے ماننے والوں کو ان کا مذاق اڑایا جائے، اسلام کو ہر طرف سے دبانے کی کوشش کی جائے، اسلام کو ایسا مذہب ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ بربریت والا مذہب ہے۔ ہر پروپیگنڈا انہوں نے کر لیا اسلام کے خلاف، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ اس نور کو پھیلاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو مومنوں پر نرم، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ آج وہ لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں ہم سے بہتر، ہم پیدائشی مسلمانوں سے بہتر وہ لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں جو لوگ ریورٹ ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اس دین کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے نئے نئے طریقے، لیٹسٹ طریقے وہ لوگ سوچتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ لوگوں تک دین کو پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بھی کوششیں کر لیں، کتنی بھی سازشیں کر لیں اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے، دین اسلام کو بجھانے کے لیے، لیکن یہ تو دین اللہ کا دین ہے، یہ کیسے مغلوب ہو سکتا ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ جیسے آتا ہے نا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ کا دین جو ہے ایسے ہی نہیں ختم ہو سکتا، یہ حق ہے، اور حق تو ہمیشہ اس لیے آتا ہے کہ وہ باطل کو مٹائے، باطل سے وہ مغلوب نہیں ہوتا بلکہ باطل کو مغلوب کر دیتا ہے۔ تو حق ابھی بھی غالب ہو کر رہے گا، لیکن اللہ کو یہ دیکھنا رہے گا کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے حق کا ساتھ دیا۔ ہم ڈر ڈرا کر کہیں چھپ کر بیٹھ تو نہیں گئے تھے کہ ہمارے مادی مفادات پر ذرا پڑتی ہے، ہم نہیں کریں گے یہ کام۔ بہت سارے لوگوں نے داڑھیاں اپنی نکال دی، کچھ عورتیں پردہ کرتی تھی برقع اپنا نکال دیا کہ نہیں ہم مسلمان پہچانے نہ جائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری جاب چلی جائے گی، ہمارے مفادات پر ضرب پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تھوڑی پسند ہے ایسا دین کہ جو دوسروں کے زیر نظر ہو، دوسروں کے ڈر کی وجہ سے آپ اپنے دین اسلام کے شعار کو چھوڑ دیں۔ تو یہ لوگوں نے اپنی لاکھ کوشش کر لی کہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی، ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بجھا دیا۔ کفار مکہ کے ساتھ انہوں نے ساز باز کی، آس پاس کے قبیلوں کے ساتھ انہوں نے ساز باز کی، ہر بار جنگ بھڑکانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری کوششیں ناکام کر دیں اور انہیں نامراد کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ اب یہ بات اور فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سازشیں کرنے سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا، اگر اس کے بجائے تم ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے تو ہم خود تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیتے تھے اور تمہیں جنت نعیم میں داخل کر دیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت نعیم کن لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر وعدہ بھی اللہ تعالیٰ کا کہ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان سے برائیاں ان کی زائل کر دے گا، برائیاں دور کر دے گا۔ اور یہ جو وتقوا کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے اور تمام کتابوں پر بھی، اور وتقوا یعنی اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنا، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں جو گناہ کے کام ہیں اس سے بچنا، اور اس میں سب سے بڑی چیز شرک ہے جس میں وہ مبتلا ہیں، اور آخری رسول کے ساتھ ان کا انعت جو ہے آج بھی موجود ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی، ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، منہم امت مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے۔ کہا جاتا ہے کتاب احبار باب 26 اور استثنا باب 28 میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر نقل کی گئی ہے جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اگر تم احکام الہی کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرو گے تو کس کس طرح اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے جاؤ گے، اور اگر کتاب اللہ کو پس پشت ڈال کر نافرمانیاں کرو گے تو کس طرح بلائیں اور مصیبتیں اور تباہیاں ہر طرف سے تم پر ہجوم کرے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو یہی تعلیم دی تھی، یعنی اللہ کے کلام کو سن کر اگر تم ایمان لاتے تو تمہارے لیے فائدہ ہوتا، اور اللہ کی کتاب کو اگر تم قائم کرتے تو تمہارے لیے رزق اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا تھا۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کی حدود کو نافذ کرنا تو اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے خوب بارشیں برساتا اور نیچے سے مراد زمین ہے، یعنی زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پیداوار دیتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ خوب شادابی اور ہریالی ہوتی، خوشحالی کا دور دورہ ہوتا۔ یعنی اگر تم کتاب کو قائم کرو گے، کتاب پر عمل کرو گے تو کبھی بھی تم بدحال نہیں رہو گے بلکہ خوشحال رہو گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورہ آراف میں آتا ہے اگر بستی والے ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت کا جو رویہ ہے وہ ایمان کا راستہ نہیں اختیار کرتے بلکہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کو نازل کرنے کا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام کو نافذ کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا کرتا ہے اور آخرت میں تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ کی کتاب کو نافذ کیا جائے گا تو کبھی بھی معیشت تنگ نہیں ہوگی، کیونکہ آج لوگ ڈر کس بات کا دلاتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی کتاب کو نافذ کرتے ہو، دین اسلام کے احکام کی پیروی کرو گے تو معیشت تنگ ہو جائے گی، اس لیے نئے نئے عزم بتائے جاتے ہیں کہ یہ عزم کو فالو کرو وہ عزم کو فالو کرو لیکن اسلام کو فالو مت کرو، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ صحابہ کرام کا دور دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قیصر و کسریٰ کے محل فتح ہوئے اور یہ ملک اسلامی مملکت میں شامل ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ دولت کا ایک سیلاب تھا جو امٹ پڑا تھا مدینہ کی طرف، اس مسجد نبوی میں جو کہ کھجور کے تنوں کی بنائی گئی تھی، جس کا فرش ریتی سے بنا ہوا تھا اور جس کی چھت پر کھجور کے درختوں کی چھال ڈالی گئی تھی اور پتے اور مٹی اور گارے سے بنائی گئی تھی وہ مسجد نبوی. اس مسجد کی طرف دولت کا ایک سیلاب امٹ پڑا اور ایک ایک صحابی اتنے زیادہ دولت مند اتنے امیر بن گئے کہ وہ لوگ دوسروں کو صدقات دینا چاہتے تھے لیکن انہیں کوئی ملتا نہیں تھا. عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت تک پہنچتے پہنچتے یہ حال ہو گیا کہ ہر کوئی صاحب حیثیت تھا. یہ سب نتیجہ کس لیے برآمد ہوا؟ اللہ کی کتاب کو نافذ کرنے کی وجہ سے. تو یہاں پر جو بات یہود کی جا رہی ہے کہ ان میں کچھ لوگ تھے جو اچھے تھے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بالکل بھی ناانصاف نہیں ہے. چند لوگ تھے جیسے عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے, بہت بڑے عالم تھے کہا جاتا ہے یہ تورات کے, لیکن اللہ کے رسول کو دیکھ کر فوراً ایمان لائے تھے. کہا جاتا ہے کہ صرف 10 لوگ تھے جو یہود میں سے جنہوں نے ایمان لایا تھا, تو اسی لیے ان کو امت مقتصدہ کہا گیا ہے کہ ان میں سے ایک تھوڑی سی جماعت راہ راست پر بھی ہے لیکن ان کی اکثریت کیا ہے, بدعملی کا ہی شکار ہے. پھر اگر وہ قرآن پر ایمان لے آتے تو فائدہ انہی کے لیے ہوتا تھا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اب جو بھی یعنی کوئی یہود و نصارہ اہل کتاب میں سے وہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے. تو اس لیے کہا گیا کہ اگر تم اللہ کی کتاب کو نافذ کرتے, اللہ کا تقوی اختیار کرتے, تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا, لیکن تم نے تو اپنے لیے کچھ اور چیز پسند کر لی. آج بھی یہ چیز ہو سکتی ہے, آج بھی دنیا کے لوگ خوشحالی کی زندگی گزار سکتے ہیں اگر وہ کتاب پر عمل کریں, کتاب کے قانون پر عمل کریں. اور صرف چند جگہ, کہا جاتا ہے کہ صرف کچھ جگہ, خود ہندوستان میں بھی اور برٹین میں بھی بلا سودی بینک کاری شروع کی گئی ہے, کیونکہ سودی بینک کاری سے آپ دیکھیں اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسان خودکشی کر رہے ہیں, لوگ بینکوں سے قرض لے کر اس میں جکڑے ہوئے ہیں اور کئی لوگ اس میں خودکشی کر رہے ہیں. اور دنیا ایک طرح سے دیکھا جائے تو ریسیشن کی طرف جا رہی ہے, یعنی جابس نہیں ہیں, بہت ساری کمپنیز بند ہو رہے ہیں. یہ سب کس وجہ سے؟ سودی بینک کی وجہ سے, بینکاری کی وجہ سے. تو آج بہت سارے بینک ایسے کھل رہے ہیں حالانکہ وہ لوگ نان مسلم ہیں, لیکن وہ لوگ خود اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ سود سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اگر ایک حکم کو اگر ہم نافذ کرتے ہیں تو اسی کی برکات اور فائدے آپ دیکھ لیجیے گا بہت جلد نظر آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.